عادت حب خطر بن سنتوں کا پیکر مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے اسباق تصوف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے میں آئندہ سے حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی بہت ہی پیاری کتاب مایا ناز تصنیف منہاج العابدین انشاءاللہ عز و جل اس سے مدنی پھول بیان کیے جائیں گے، اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ دار الافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوالات عرض کیے جائیں گے اور آپ اس کتاب یعنی منہاج العابدین سے انشاءاللہ عزوجل ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے. اس سے قبل کے سوالات کا آغاز کیا جائے، حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر صبح 10 مرتبہ اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، کل قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور منہاج العابدین الحمدللہ ہمارے سلسلے کا موضوع ہے. اس کتاب سے انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کی خدمت میں سوالات عرض کریں گے اور خلاصہ سنیں گے. امام محمد غزالی علیہ رحمہ کی بے شمار علوم پر کتب ہیں، علم تصوف پر بھی کئی کتابیں ہیں. احیاء العلوم کا جس کا کچھ گزشتہ سلسلوں میں ہم نے الحمدللہ اس سے مدنی پھول لیے، کیمیائے سعادت ہے، مکاشفات القلوب ہے، یہ ساری کی ساری کتابیں علم تصوف پر مبنی ہیں. لیکن منہاج العابدین ہی کو آپ نے چنا آئندہ سلسلوں کے لیے، اس سے خلاصہ بیان کیا جائے گا. تو اس کو منتخب کرنے کی، اس کو چننے کی کوئی خصوصی وجہ ہو تو آپ ارشاد فرمائیں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق بخشی کہ ہم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتب ہیں ان میں سے کسی ایک کتاب کے حوالے سے کچھ سیکھنا اور سکھانا شروع کریں.
سبحان اللہ،
ارادہ تو احیاء العلوم کی طرف تھا کہ اس کو لے کر چلا جائے.
گزشتہ سلسلے بھی ہوئے،
ایک سلسلہ ہم نے کیا تھا اس کے تعارف پر،
ٹھیک ہے،
لیکن ذہن یہ بنا کہ وہ بہت زیادہ طویل ہے.
4-5 جلدوں میں
جی
وہ کتاب اس
اور ہے. پہلی ہی دفعہ جو ایک ناظر ہے، جو دیکھنے والا ہے، ویور ہے، وہ احیاء العلوم کو سننا شروع کرے گا تو اس کو کئی سال لگ جائیں گے.
صحیح.
تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آخری تصنیف ہے منہاج العابدین،
ان کے علم کا نچوڑ، زندگی کا نچوڑ.
بالکل، انہوں نے اس کتاب میں نچوڑ بیان کیا ہے
ماشاءاللہ،
اور فرمایا ہے کہ یہ ایک دل میں الکا ہونے والا ایک مواد ہے، اس کی ترتیب بطور خاص بہت شاندار ہے
ماشاءاللہ.
تو چونکہ یہ مختصر کتاب ہے اور جامع ہے، نچوڑ ہے، اور اس کے اندر 7 ابواب ہیں
ماشاءاللہ،
تو بآسانی جو ہے اس کو جلدی ہی تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے. تو یوں ایک سننے والا ایک کم عرصے میں ایک بہت ضروری مواد جو ہے وہ حاصل کر پائے گا.
صحیح.
یوں اس کتاب کو منتخب کیا گیا ہے
ماشاءاللہ. اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مکتبۃ المدینہ نے بھی اس کتاب کو شائع کر دیا ہے. اب یہ اسکرین پر کتاب دیکھ بھی رہے ہوں گے. یہ سلسلہ انشاءاللہ کافی طویل ہوگا, بہت سارے سلسلے اس کتاب سے متعلق انشاءاللہ کیے جائیں گے, اس کے مدنی پھولوں کو بیان کیا جائے گا. تو انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم سیکھیں گے, پڑھیں گے اس کتاب کو. لیکن ناقص مدنی مشورہ کہ اس کتاب کو آپ خرید بھی لیجئے, چند سو صفحات پر ہے, 100-200 روپے کی کتاب ہے, مکتبۃ المدینہ کی شاخوں پر دستیاب ہے. اگر آپ کے قریب مکتبہ نہیں ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب موجود ہے منہاج العابدین کے نام سے. اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, اپنے پاس رکھ لیجئے, اور اگر خرید سکتے ہیں تو خرید لیجئے, اور قبل اس کے کہ سلسلہ ہو اس کا کچھ نہ کچھ مطالعہ بھی فرما لیا کریں. تو انشاءاللہ عزوجل سننے سے پہلے پڑھیں گے, سننے کے بعد بھی اس کو پڑھیں گے, تو جو کچھ اس میں موجود ہے تصوف سے متعلق, ہماری باطنی اصلاح سے متعلق, انشاءاللہ عزوجل اس کو سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی. حضور منہاج العابدین کتاب جو ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں؟
ہر کتاب کی بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں. منہاج العابدین کتاب جو ہے ایک تو مختصر ہے,
ٹھیک ہے,
دوسرا یہ ان چیزوں کو فوکس کرتی ہے کہ جو بہت زیادہ ضروری ہیں.
صحیح.
اور اس کتاب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا اسلوب اختیار کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں.
ٹھیک ہے.
اس اسلوب سے اس کی خصوصیات جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی. ایک تو اس کا جو نام ہے منہاج,
منہاج
منہاج کہتے ہیں راستے کو,
سبحان اللہ,
عابدین عبادت گزاروں کو,
ماشاءاللہ,
تو گویا کہ راہ عبادت پر چلنے کا راستہ,
جو عبادت کرنا چاہتا ہے
راہ عبادت,
ماشاءاللہ,
پر جو چلنا چاہتا ہے یہ کتاب جو ہے ان کے لیے مشعل راہ ہے,
سبحان اللہ.
اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے اندر چونکہ راستہ لے کر چلیں وہ,
ٹھیک ہے,
اس راستے کی منزل جو ہے رضائے رب الانام عز و جل ہے,
قرب
الہی ہے, حصول جنت ہے. تو اب اس راستے کے اندر آئیں گی دشواریاں.
صحیح.
عربی میں دشواریوں کو کہتے ہیں عقبہ,
عقبہ,
عقبہ. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے اندر جو 7 عنوانات مرتب فرمائے ہیں ہر ایک کو عقبہ کے نام سے ذکر کیا ہے. عقبۃ العلم, علم کی دشواریوں کا باب, عقبۃ التوبہ, توبہ کی دشواریوں کا باب. مترجمین نے اس کا ترجمہ گھاٹی کیا ہے.
صحیح.
میں سمجھتا ہوں وہ جامع لفظ نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
گھاٹی کہتے ہیں جگہ کو, مکان کو, ایک محصور جگہ کو.
صحیح.
تو یہاں اصل مراد ہے دشواری.
ٹھیک ہے.
یعنی ایک جو سالک ہے جو اس راہ پر چلنے والا ہے اس کے لیے 7 دشواریاں ہیں.
یعنی جو عبادت کرنا چاہتا ہے اس کو جو دشواریاں آئیں گی,
7 قسم کی دشواریاں ہیں.
ماشاء اللہ.
پہلی ہے حصول علم کی دشواری.
حصول علم کی دشواری, سبحان اللہ.
یعنی علم عبادت کا موقوف علیہ ہے.
ٹھیک ہے.
عبادت کے ذریعے جو ہے پروان چڑھنا ہے. عبادت کب کرے گا؟ جب علم ہوگا. تو پہلی جو دشواری ہے اس راہ پر چلنے والے کے لیے وہ ہے علم کا حصول, وہ کرے اور کس طرح کا کرنا ہے, کس طرح کا نہیں کرنا.
ٹھیک ہے.
علم کے تعلق سے کیا ضروری چیزیں سیکھنی چاہیے یہ پہلے چیپٹر میں بیان کی گئی. دوسرا چیپٹر ہے توفیق توبہ کی دشواری.
توفیق توبہ کی دشواری.
اب علم تو ہے لیکن عبادت نہیں کرتا.
ٹھیک ہے.
غفلت,
صحیح,
میں جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے, توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوئی. تو دوسرا جو چیپٹر ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ توبہ کی دشواری پر لکھا ہے کہ توبہ کے حوالے سے کیا کیا ضروری چیزیں ہیں اور کن چیزوں کی تکمیل کے بعد بندہ یہ منزل جو ہے وہ پار کر لیتا ہے.
سبحان اللہ.
تیسرا جو چیپٹر ہے وہ بڑا ہی معنی خیز چیپٹر ہے اور ایک پریکٹیکلی اور عملیت کے میدان میں جب بندہ آتا ہے عبادت گزار کو جب سب سے بڑی دشواری آتی ہے علم کے بعد اور توبہ کے بعد, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس رکاوٹ کو بیان کیا ہے. اور اس باب کا عنوان اگر اردو ترجمہ اس کا کریں ہم تو یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ 4 بڑی رکاوٹیں.
4 بڑی رکاوٹیں.
یعنی پہلی رکاوٹ جو بیان کی دنیا اور اس کی محبت, دوسری غافلوں کی صحبت, تیسری شیطان اور چوتھی نفس. یعنی اس راستے پر جو چل رہا ہے نا,
جی جی,
اسے ہٹا رہے ہیں.
ٹھیک ہے
اس کا دامن کھینچ رہے ہیں, کوئی بازو کھینچ رہا ہے, کوئی ہاتھ پکڑ رہا ہے, کوئی ٹانگ پکڑ رہا ہے, اس راستے پہ چلنے نہیں دے رہے.
صحیح.
چار قسم کی طاقتیں یا چار قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, دنیا کی محبت, غافلوں کی صحبت, شیطان اور نفس.
ٹھیک ہے.
تو اس چیپٹر کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر ایک سے نمٹنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے.
کہ جو دنیا کی محبت ہے اس سے کیسے نمٹنا ہے.
صحیح.
غافلوں کی صحبت سے کیسے نمٹنا ہے, شیطان کی جو طاقت ہے اس سے کیسے نمٹنا ہے,
نفس کی
اور جو نفس ہے
اس کی شرارتوں
نفس کے جو متعلقات ہیں پھر.
ٹھیک ہے.
مطلب پیٹ
صحیح
کی جو شہوت ہے وہ اس کا متعلق ہے, آنکھ کی جو لذت ہے وہ اس کا متعلق ہے, ان سے کیسے نمٹنا ہے, وہ اس بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں.
یہ جو چار چیزیں ہیں یہ تیسری دشواری کے ضمن میں ہیں.
تیسری دشواری کے ضمن.
ٹھیک ہے. یعنی کل ابھی تین ہی ہم نے بیان کیے.
تین.
تیسری کے چار حصے آپ نے فرما دیے. جزاک اللہ.
چوتھا جو چیپٹر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قائم کیا ہے اس کا ترجمہ میں کروں گا مسائل زندگی کی دشواری.
مسائل زندگی جو اس کی معاش ہے, زندگی
یعنی
گزارتا
جو بھی بندہ زندہ ہے اب اس کی زندگی سے متعلق کچھ دشواریاں ہوتی ہیں.
صحیح.
جو اب یہاں بھی چار چیزیں بیان کی.
ماشاءاللہ.
پہلے چیز ہے فکر معاش.
فکر معاش.
رزق کی تنگی.
ٹھیک ہے.
اب رزق کا جو خوف ہے بندے کو وہ روکتا ہے.
ٹھیک.
مطلب فکر پیدا کرتا ہے بندہ, رکاوٹیں دور ہو گئی, اب اس راستے بندہ چل پڑا.
ٹھیک.
اب خارجی رکاوٹیں نہیں ہیں, اب داخلی رکاوٹیں ہیں.
ٹھیک ہے.
اب اس کا ذہن جو ہے وہ منتشر ہو سکتا ہے.
صحیح.
اس کا ذہن جو ہے وہ تردد میں آئے گا, ایک پراگندہ کیفیت پیدا ہوگی اور عبادت میں دل نہیں لگے گا.
صحیح.
اور ممکن ہے کہ اس راہ کو ہی چھوڑ دے, بدل ہو جائے.
ٹھیک. ٹھیک.
تو پہلی جو رکاوٹ آئے گی وہ فکر معاش کی آئے گی. اس کے مقابل میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس چیپٹر کے اندر توکل کے ذریعے اس کا حل بیان کرتے ہیں.
ماشاءاللہ.
دوسری جو اسی ضمن میں رکاوٹ آئے گی وہ سفر سے متعلق خیالات اور تصورات.
سفر یعنی زندگی سفر. میں سفر کرتا ہے بندہ.
دیکھیں جب بندہ اس راہ پر چلے گا تو سفر کی بھی حاجت درپیش آئے گی. مثال کے طور پر ایک شخص جاہل ہے, اسے علم سیکھنا ہے, علم سیکھنے کے لیے سفر کرنا ہے.
ٹھیک ہے.
اب سو تصورات آئیں گے کہ میں کیسے سفر کروں علم سیکھنے کے لیے, کیسے نہ کروں.
صحیح.
تو وہاں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی تفوید الی اللہ کا درس دیتے ہیں کہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے,
اللہ کے سپرد کر دیا جائے.
سپرد کر دے. پوری بحث کی ہے. پھر اسی طریقے سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ حوادثات ایسے آتے ہیں جس کی بنا پر انسان سفر پہ مجبور ہوتا ہے. جیسے قیام پاکستان کے وقت لاکھوں لوگوں نے سفر
ہجرت
کیا. اب آپ دیکھیں کیا سوچ کر سفر کیا, دین کے لیے سفر کیا کہ ہم
اسلام کے نام پر
ہم جو ہے وہ ہمیں اپنے شاعر کی آزادی ہوگی, جان مال عزت محفوظ ہوگی,
اپنی جائیدادیں تک چھوڑ دیں,
سب کچھ چھوڑ کے.
صحیح.
لوگ آئے ہیں اور نیک لوگوں کے دلوں میں یقینی طور پر اچھی اچھی نیتیں ہوں گی.
الحمدللہ.
تفوید الی اللہ کے معاملات کیسے ہو سکتے ہیں اس سفر سے سمجھا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے.
پھر جو ہے وہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ عزت آبرو محفوظ نہیں ہوتی, بندہ وہاں سے سفر کرتا ہے. تو بہرحال جو خیالات آتے ہیں وہ ایک بندے کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اس کا کیا حل ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. تیسری چیز ہے قضائے الہی سے متعلق فکریں.
قضائے الہی.
اب بندہ جو ہے وہ زندگی کے اندر مختلف صدمات سے دوچار ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
فوتگی ہو سکتی ہے, کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, کوئی جو ہے وہ عز تلف ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو اب یہ تمام جو فکریں ہیں ان کا حل امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں. رضائے الہی اس کا حل ہے.
ماشاءاللہ. حل بھی ساتھ ساتھ ارشاد فرمائے.
اللہ کی رضا پر راضی رہنا.
ماشاءاللہ.
اور پھر اس پر پوری بحث کریں گے
کتاب کے اندر. کس طرح یہ
جی.
الحمدللہ.
جو چوتھی چیز ہے وہ دنیاوی مصائب ہیں.
دنیاوی مصائب.
کبھی جو ہے وہ علت آئے گی, بیماری آئے گی, کبھی قلت آئے گی, کبھی ذلت آئے گی, طرح طرح کی مشکلات آئیں گی. تو اس کا حل صبر ہے.
ماشاءاللہ.
تو جو ایک مسائل زندگی ہیں وہ چار چیزیں ہیں. فکر معاش, سفر سے متعلق خیالات,
قضائے
الہی, مصائب و تکالیف.
ٹھیک ہے.
تو ایک چیپٹر قائم کر کے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان چیزوں کو زیر بحث لے کر آتے ہیں اور اس کا حل بیان فرماتے ہیں.
ماشاءاللہ. اور ذہن بھی بنتا ہے ان کو پڑھنے کے.
جی ہاں.
کہ یہ کام کرنے چاہیے. ماشاءاللہ.
بندہ جو ہے وہ راہ عبادت پر چل پڑا ہے,
جی,
اس منہاج پر چلتے چلتے اس کے آگے سے رکاوٹیں ہٹ گئی ہیں,
سبحان اللہ,
جو داخلی خیالات تھے وہ جو ہیں وہ سکون میں آ گئے ہیں.
ٹھیک
ہے, اب ایک اور رکاوٹ آتی ہے کہ بندہ موٹیویٹ کیسے ہو.
ٹھیک ہے,
اس کا جذبہ کیسے برقرار رہے,
عبادت کی طرف مائل کیسے ہو,
شوق کیسے برقرار رہے. تو وہاں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک باب مقرر فرماتے ہیں, اور اس باب کے اندر جو دو محرک بیان فرماتے ہیں, ایک خوف اور ایک رجا. خوف کی کیا اہمیت ہے اور رجا کی کیا اہمیت ہے, اور یہ دو کیفیات بندے کے دل میں پیدا ہو کر عبادت کا کس طرح شوق پیدا کرتی ہیں, اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں. جو چھٹی چیز ہے, یعنی چھٹی جو دشواری ہے ایک عبادت گزار کے تعلق سے, وہ بھی ایک داخلی دشواری ہے کہ بندہ جب عبادت کی طرف آتا ہے تو اس کے دل میں ریا پیدا ہوتا ہے.
صحیح,
اس کے دل میں عجب پسندی پیدا ہوتی ہے.
یعنی پچھلے سارے مراحل طے کر لی, اب عبادت کر لی,
جی,
تو اب اس کے اندر جو ہے وہ
مطلب عبادت کرتے ہوئے وہ اپنے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن اب اس کے دل میں عجب پسندی آ رہی ہے, ریا کاری آ رہی ہے, اور یہ کیفیتیں عبادت کو مطلب کہ خراب کر دیتی ہیں, ضائع کر دیتی ہیں. تو اب ان کیفیات کے متعلق ان دشواریوں سے کیسے نکلنا ہے, اس بات پر چھٹے باب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفصیلی گفتگو فرماتے ہیں. اب ایک عبادت گزار بندہ جب اس راستے پہ چل پڑا ہے, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ سفر میں ہیں اور آپ نے دیکھا کہ بادل آ گیا ہے اور اس نے سایہ کر لیا ہے, اور پھر ایک آواز آئی ہے کہ ہم نے عبادات معاف کر دی ہیں,
تم سے راضی ہیں اور راضی ہیں, معاف کر دیں,
تو اتنے بڑے عبادت گزار پر اس طرح کے حملے,
اللہ اکبر.
تو اب ہوتا یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ میں آ جاتا ہے.
صحیح,
وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر اپنے آپ کو وہ باکرامت تصور کرتا ہے, اور بہت ساری جیسے
قلب میں, جیسا غوث پاک پر تو بادل آئے لیکن قلب میں خیالات آتے ہوں,
خیالات آتے ہیں, اپنے منصب اور مقام وہ سامنے لے کر آتا ہے. تو اب ضرورت پیش آتی ہے اپنے آپ کو فنا کرنے کی.
صحیح,
تو ساتواں چیپٹر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی قائم کرتے ہیں شکر کے باب میں.
شکر کے باب میں
کہ بندہ جب عبادت ہوگی, اس کے جو لطائف ظاہر ہوں گے, جو اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی, جو نعمتیں ظاہر ہوں گی,
سبحان اللہ,
تو وہ من جانب اللہ تصور کرے,
ماشاء اللہ,
اور پھر شکر کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے. شکر کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, اور بندہ اس کے ذریعے جو ہے پھر اپنے آپ کو فنا کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے. تو یہ سات چیپٹر ہیں اس کتاب کے اندر, منہاج العابدین کے اندر. ان سات دشواریوں کے بعد بندہ راہ عبادت میں چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول میں کامیاب ہوتا ہے,
ماشاءاللہ.
تو یہ ایک پڑھنے والی کتاب ہے, اور اس کتاب کے تعلق سے جو بھی گفتگو ہوگی, نیت یہ کی ہے کہ زبان تو میری ہوگی لیکن جو خلاصہ ہوگا وہ پورا کا پورا مینوان اس کتاب کا ہی بیان ہوگا,
انشاءاللہ,
تاکہ اس کتاب کی جو برکتیں ہیں وہ چلتی رہیں. اور بنیادی طور پر یہ ایک ٹیچنگ ہے, مطلب اس کتاب کو ہی ہم بیان کر رہے ہیں, الگ سے بہت ہی کم مواد بیان ہوگا.
اور اس کتاب کی اہمیت کے لیے یہ بھی ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی انعامات کے اندر اس کے پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے, تو اس سے بھی ہمیں اس کی ترغیب حاصل, اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر اہم کتاب ہے منہاج العابدین, اور کتنے پیارے انداز سے مفتی صاحب نے ہمیں خلاصہ بیان فرما دیا. ان دشواریوں کا علم حاصل ہو جانا اس کتاب کی خصوصیات ہیں, ان وجوہات کی بنا پر ہم نے اپنے سلسلے کے اندر اس کتاب کو منتخب کیا ہے, اور یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ اگر ان سے متعلق ہمیں معلومات حاصل ہو جائیں گی, یہ جو دشواریاں بیان کی گئی ہیں ان دشواریوں کا علم اور ان کا حل جب ہمیں حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ, تو ہمیں عبادت کرنے میں آسانی حاصل ہوگی, عبادت کی راہ میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان پر صبر کی توفیق بھی ہمیں حاصل ہوگی. حضور عبادت کرتے ہیں اور عبادت کے مقاصد ہیں رضا الہی, انہی مقاصد میں سے ایک مقصد جنت کا حصول بھی ہے. جنت ملے گی کس کو؟
دیکھیں مسلمان ہی جنت میں جائے گا,
ماشاءاللہ.
کوئی بھی کافر, مشرق, دہریا, جس کی موت کفر پر واقع ہوئی وہ جنت میں نہیں جا سکتا.
ٹھیک ہے,
اب مسلمانوں کی ہیں دو قسمیں.
صحیح,
ایک تو وہ ہیں جو سزا پا کر پھر جنت میں آئیں گے،
ٹھیک ہے،
اور ایک وہ ہیں کہ جو اچھے اعمال کی بدولت جنت میں جائیں گے،
صحیح.
اچھا کچھ ایسے بھی ہوں گے جو صرف اور صرف بخشے جانے کے باعث
بلا حساب، یوں سمجھ
بلا حساب جو جنت میں جائیں گے. تو جنت میں جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو تعلیمات بیان کی ہیں اسے سامنے رکھنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے،
اس لیے ضروری ہے کہ کہیں کوئی قرآن کا انکار نہ کر دے.
ٹھیک ہے،
یہ کتاب منہاج العابدین جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے.
الحمدللہ،
مطلب جنت تک پہنچنے کا راستہ کیسے ہے یہ اس میں ایک تھیوری بیان کی گئی ہے.
ٹھیک ہے،
اب کوئی شخص عمل کا انکار نہیں کر سکتا،
صحیح،
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار جگہ بہ جگہ عمل کے بدلے جزا کی بات کی ہے.
سبحان اللہ،
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل کرنے والے کو جزا عطا فرمائے گا، بدلہ عطا فرمائے گا. سب سے بڑا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے.
سبحان اللہ،
پھر جنت کو بطور بدلے کے بیان کیا ہے.
ماشاء اللہ،
تو اب جو قرآنی آیات ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ عمل کی اہمیت ہے.
صحیح،
عمل کی اہمیت ہے. بندہ جب اطاعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت گزاروں کے لیے بدلے کا وعدہ فرمایا ہے، اور بہت ساری آیات ہیں.
ماشاءاللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ربکم فاعبدون، میں ہی تمہارا رب ہوں میری عبادت کرو.
سبحان اللہ،
ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، جنتیوں کو جنت میں داخل ہوتے وقت کہا جائے گا یہ تمہارا بدلہ ہے، جو تم نے محنت کی، جو تم نے جدوجہد کی، جو کوشش کی، یہ اس کا بدلہ ہے. وکان سعیکم مشکورا، تمہارے جو سعی ہے دنیا میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ آیات واضح طور پر بیان کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کی تلقین فرمائی ہے اور عمل کا بدلہ بھی رکھا ہے.
ٹھیک ہے،
تو بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیا عمل جنت کے لیے کیا جا رہا ہے.
صحیح،
عمل تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے کیا جائے.
سبحان اللہ،
لیکن مسلمان کے دل میں اس بات کا بھی اعتقاد ہونا ضروری ہے کہ عاملین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدلے کا وعدہ فرمایا.
سبحان اللہ،
تو اس حساب سے وہ ایک تما کر سکتا ہے، ایک خواہش کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح کے وعدے فرمائے ہیں، وہ ضرور اسے پورا فرمائے گا.
ٹھیک ہے، حضور عبادت کرے گا تو جنت میں جائے گا، یہ آپ نے قرآن پاک کی آیات بھی ہمیں سنائیں، تو کیا عبادت کرنے والے کے لیے، عبادت گزار کے لیے بھی کچھ مشکلات ہیں؟
عبادت گزار کے لیے مشکلات نہ ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ٹھیک ہے،
یعنی جو کام جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. آپ غور کیجئے کہ ہمارے ہاں بہت ہی مشہور امتحانات ہوتے ہیں.
صحیح،
بھی مثال کے طور پر انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلے کا امتحان،
ٹھیک ہے،
میڈیکل یونیورسٹی میں داخلے کا امتحان، پہلی سیڑھی ہوتا ہے،
پری انجینئرنگ، پری میڈیکل،
اس کے بغیر کوئی ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بن سکتا. سی ایس ایس کے امتحانات ہوتے ہیں، اس کے بغیر کوئی جو ہے وہ آفیسر نہیں بن سکتا.
صحیح،
تو اب ان امتحانات کی تیاری اس طرح کی جاتی ہے، یہ سمجھ کر کی جاتی ہے کہ یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے،
ضروری بھی ہے،
اور پھر اس کو مشکل سمجھ کر اس کے مطابق اس کی تیاری کی جاتی ہے. تو یہ کیسے متصور ہے کہ راہ عبادت جو ہے یہ آسان ہو؟ یقینی طور پر یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. اب بندے پر ہے کہ وہ اس راہ پر چلنے کے لیے آسانیاں کیسے نکالے گا، محنت کرے گا. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بڑی ہی نفیس گفتگو فرمائی ہے.
ماشاءاللہ،
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا وان الجنت حفت بالمقاره وان النار حفت بالشهوات، سن لو، جنت خلاف نفس کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے.
جنت خلاف نفس کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے،
اور نفس کی جو چاہتے ہیں،
ٹھیک ہے،
نفس کی چاہت ہے گناہ کی طرف،
صحیح،
نفس کی کا میلان ہے برائی کی طرف،
ٹھیک،
ان کو روکنا پڑے گا، یہ دشواری ہے.
صحیح،
اور دوزخ میں لوگ شہوات کی پیروی کی وجہ سے جائیں گے. ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا وان الجنۃ حزن بربوۃ وان النار سہل بسہوۃ. سن لو کہ جنت اونچے ٹیلے پر سنگلاخ زمین کی طرح ہے,
پتھروں والی زمین.
مطلب ایک تو اونچا ٹیلا ہو,
ٹھیک ہے,
مطلب کوئی کاشتکاری کرنا چاہتا
صحیح
ہے تو کاشتکاری ہوتی ہے میدانی علاقوں میں
صحیح,
کیونکہ وہاں پانی کا حصول ممکن ہوتا ہے. جتنا اونچائی پر جائیں گے اور پتھریلی زمین آ جائے گی پانی کا حصول اتنا ہی مشکل ہو جائے گا.
صحیح.
تو جنت جو ہے وہ سنگلاخ اور اونچے ٹیلوں پر کاشتکاری کرنا جتنا مشکل ہے جنت کی طرف بڑھنا اتنا ہی مشکل ہے.
ٹھیک ہے.
اور دوزخ جو ہے وہ صحن میں واقع ایک نرم زمین ہو, زرخیز زمین ہو, اس کی طرح دوزخ کا حصول اتنا آسان ہے.
صحیح.
تو اب معاملہ یہ ہے کہ دشواریاں ہیں,
نفس جو ہے اس صحن والی چیز کی طرف مائل ہوگا,
صحن والی چیز کی طرف مائل ہوگا, آسانی کی طرف مائل ہوگا. تو اب اصل چیز ہے بندے کی موٹیویشن اور اس کا کانسیپٹ کیا ہے, وہ کہاں جانا چاہتا ہے. تو اپنے آپ کو جو جہاں تیار کرے گا وہ اسی طرف جائے گا. آسان اور مشکل ہونا بڑی مشکل نہیں ہے. دنیا میں ہر مشکل سے مشکل چیز تک لوگ پہنچتے ہیں, بڑھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. اصل چیز ہے ہدف بنانا. جو جہاں کا ہدف بنائے گا وہ وہاں جائے گا.
ٹھیک ہے. تو حضور یہ تو طے ہوا کہ جو عبادت کرے گا, راہ عبادت پر چلے گا, اس کو تکلیفیں آئیں گی, تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تکلیفیں کیا ہو سکتی ہیں, کس طرح کی تکلیفیں ایک عبادت گزار کو درپیش ہو سکتی ہیں؟
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی تکالیف کیا کیا آ سکتی ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ انسان کمزور ہے.
ٹھیک ہے.
مطلب کمزور ہے, اسے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے, اسے نیند بھی آتی ہے, اسے جو ہے نا وہ آسائشیں بھی چاہیے, بہت ساری انسان کی کمزوریاں ہیں. تو انسان کا کمزور ہونا ایک وجہ تکلیف ہے, وجہ پریشانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عزم اور حوصلہ ہے, مطلب ہم دیکھتے ہیں ایک عزم اور حوصلہ صحابہ کرام علیہ مرضوان کا ہوا کرتا تھا کہ وہ اگر کوئی بازو جو ہے وہ کسی کا لٹک رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں, کھینچ دیا جائے.
صحیح.
ایسا عزم اور حوصلہ ہوتا تھا. مطلب اس کے بعد تابعین کا عزم اور حوصلہ, تبع تابعین کا عزم اور حوصلہ. تو وہ ساری ساری رات قیام کرتے تھے, وہ ایک ایک دن میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. تو وہ جو عزم اور حوصلہ ہے فی زمانہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے.
ٹھیک ہے.
اور دین ترقی کی طرف نہیں جائے گا, تنزلی کی طرف جائے گا.
صحیح.
یعنی دین کے پر جو چلنے والے ہیں ان کے حوصلے پست ہوں گے, عزائم جو ہیں ان کے چھوٹے ہوں گے, اور بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہوں گی. اسی طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو دنیاوی مشغولیتیں ہیں
صحیح
وہ بڑھتی جائیں گی.
ٹھیک ہے.
اب ذرا غور کی بات ہے کہ آج اس طرح کی پوسٹ میں نے دیکھی ہیں, اور بڑی پیاری پوسٹ ہیں جن میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے فیس بک اتنے منٹ پہلے کھولی, آپ نے ٹویٹر اتنے منٹ پہلے کھولا, آپ نے واٹس اپ اتنے منٹ پہلے کھولا, آپ نے ٹیلی گرام اتنے منٹ پہلے کھولا, آپ نے فلاں 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 اتنے منٹ پہلے کھولا, قرآن کتنے منٹ پہلے کھولا. تو ایک تو یہ جو مصروفیات ہیں نا, اس کے دو درجے ہیں.
صحیح.
ایک تفریح کے لیے ہوتی ہیں اور ایک ضروری کاموں کے لیے ہوتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں تو وہ ہو گئی ہیں جو تفریح کے لیے ہیں.
صحیح.
پھر کچھ وہ چیزیں ہو گئی ہیں جو اگرچہ کہ ضروری ہیں لیکن پہلے نہیں تھیں.
ٹھیک ہے.
جیسے شہر بڑے ہو گئے.
ٹھیک ہے.
انسان کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ٹریفک میں چلا جاتا ہے.
صحیح.
پھر جو ہے وہ کام اس طرح کے ہو گئے ہیں, بھئی ایک کھیتی باڑی جو کرنے والا ہے اس کے بعد کتنا وقت ہوتا ہے. کھیتی باڑی کرنے والا صبح گھر سے نکلتا ہے, پانی لگا کر آ جاتا ہے, بیج ڈالنا ہے, دو تین گھنٹے میں وہ آ جاتا ہے. اور پھر اس کا جو ایک وقت دینے کا جو معاملہ ہے وہ ایک موسمی ہوتا ہے.
صحیح.
کہ کسی موسم میں اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. اب دنیا کی مشغولیتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ 9 to 5 جابس ہیں, پھر ایک جاب سے گزارا نہیں ہوتا, پارٹ ٹائم کرنی پڑتی ہیں, ٹریفک کی صحبتیں. تو جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا دنیاوی مشغولیتیں بڑھتی چلے جائیں گی.
ٹھیک.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بھول جائے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے, میں دنیا میں کسی کام سے آیا ہوں تو اب اس کی مشکلات بڑھیں گی.
ٹھیک ہے,
اب اسے وقت زیادہ نکالنا پڑے گا, کوشش زیادہ کرنی پڑے گی اور توجہ زیادہ کرنی پڑے گی. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ یہ اس کا دل نیکیوں میں نہیں لگتا,
صحیح,
خوش و خوشو نہیں آتا, اور نیکی کرنا شروع بھی کر دیتا ہے تو پھر اس میں غفلت کی کیفیت میں آ جاتا ہے. پھر دوسری پریشانی یہ ہے کہ موت سامنے کھڑی ہے, نہ تو موت جوان کو دیکھتی ہے, نہ موت جو ہے خوبصورت کو دیکھتی ہے, نہ موت آفیسر ہونے نہ ہونے کو دیکھتی ہے, کچھ بھی نہیں پتا کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. تو یہ وہ مشکلات ہیں جو انسان کے ساتھ لاحق ہیں, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ کتاب لکھی ہے وہ ان تمام مشکلات کو سامنے رکھ کر لکھی ہے, جبھی تو وہ خود ان مشکلات کو بیان فرما رہے ہیں.
حضور, آپ نے ابھی عبادت گزاروں کو درپیش مشکلات جو آپ نے بیان فرمائی کہ ایسی ایسی مشکلات آ سکتی ہیں, تو اب جو نیک لوگ ہوتے ہیں عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ ان مشکلات سے کیسے نکلتے ہیں؟
بہت ہی اہم سوال ہے یہ, اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے چار نکات بیان فرماتے ہیں. پہلا نقطہ تو آپ نے یہ بیان فرمایا کہ مذکورہ بالا مشکلات میں گھرے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس سفر کا جو توشہ ہے, جو زیادہ راہ ہے, وہ صرف اور صرف عبادت ہے.
یعنی بالآخر عبادت ہی کرنی ہے,
عبادت
بھلے مشکلات ہیں,
نیکیوں کے بغیر تو کچھ چارہ ہے ہی نہیں.
صحیح.
دوسری جو وجہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یا دوسرا جو طریقہ بیان فرمایا وہ یہ کہ لہو و لعب کو چھوڑنا ہوگا.
ٹھیک ہے.
اور جو انسان کا وقت ہے نا, شب و روز کا وقت, اگر بندہ اس وقت کا خیال رکھے اور اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرے تو اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ عبادت میں صرف کر سکتا ہے.
صحیح.
اور واقعتاً اگر دیکھا جائے تو انسان کا ذہن اگر ہے تو وہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی اچھے تصورات لا سکتا ہے ذہن, دل و دماغ کے اندر. وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, بس میں بیٹھا ہوا ہے تو اذکار کر سکتا ہے وہ.
ٹھیک ہے.
وہ صبح نکلنے سے پہلے تلاوت کر سکتا ہے. تو اپنے ٹائم کو مینیج کر کے, اپنی مصروفیات کو شارٹ لسٹ کر کے بندہ جو ہے وہ بہت آسانی سے بہت ساری نیکیاں کر سکتا ہے. تیسری بات جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ اس راہ کے اندر استقلال بڑا ہی اہم عنصر ہے.
استقلال,
استقلال, استقامت.
استقامت
کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہیں پھر جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کوئی اور نیک کام کرنا شروع کرتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو استقلال بڑا اہم عنصر ہے. اور یہ کیسے آئے گا؟ یہ اس طرح آئے گا کہ بزرگان دین کی کتابیں پڑھی جائیں, واقعات پڑھے جائیں, نیک صحبت اختیار کی جائے. تو بری صحبت ہے وہ ظاہر بات انسان کو جو کھینچتی ہے.
صحیح.
جیسا کہ ابھی ہم بیان کر کر آئے کہ اس راہ میں چلنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے گا کہ یہ میرا دشمن ہے.
صحیح.
یہ جو ہے نا وہ چیزیں, یہ ریڈ سرکل ہیں, مجھے ان کی طرف نہیں جانا.
ٹھیک ہے.
چوتھی چیز بڑی اہم ہے, بیان فرمایا کہ اصل چیز ہے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق.
سبحان اللہ.
قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ارشاد فرمائی, افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه. خدا تعالیٰ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اس میں خدا کا نور پیدا ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عبادت کی توفیق دے. انسان کی کوشش ضرور شامل ہے لیکن وہ یہ ہے نا کہ من جدا وجدا, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو جو سوچ اپنی بناتا ہے اچھی تو پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد بھی ملتی ہے. اور اصل اصول یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر انسان ہر جگہ جو ہے محتاج ہے, اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اسے قدم بقدم چاہیے ہوتی ہے.
صحیح.
تو تو جب بندہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اسے ملتی ہے. تو ایک حدیث نقل فرمائی یہاں پر, ان النور اذا دخل القلب انفسح وانشرح, کہ جب بندے کے دل میں نور داخل ہو جاتا ہے تو پھر سینہ کشادہ ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ.
اب صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس آیت میں جو بیان ہوا, فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ, کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا نور اس کے سینے میں آ جاتا ہے. اس نور سے کیا مراد ہے؟ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق آتی ہے تو التجافی عن دار الغرور, تو پھر جو دار غرور ہے دنیا ہے اس کی محبت کم ہو جاتی ہے. والانابت الی دار الخلود, اور اس بندے کا جو میلان ہے وہ آخرت کی طرف ہو جاتا ہے. والاستعداد للموت قبل نزول الموت, موت آنے سے قبل ہی یہ موت کی تیاری کر چکا ہوتا ہے. تو یہ ہیں اس کے حل اور اسباب کہ ان مشکلات سے کیسے نکلا جاتا ہے, جس کا خلاصہ میں نے عرض کیا.
ٹھیک, تو اب آپ کی جو باتوں سے پتہ چلا کہ اطاعت ضروری ہے, عبادت کرنا بالآخر اس کو کرنی ہی پڑے گی, مشکلات کا آپ نے بتایا کہ کیسے نکلا جا سکتا ہے. کہ حضور اللہ کی اطاعت کی طرف, عبادت کی طرف میلان کیسے ہو, کیسے توجہ حاصل ہو, اس کے بارے میں کچھ ارشاد ہوں گے.
ذہن کیسے بنے؟
جی جی, کیسے ذہن بنے؟
مفکر امت حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی خود ہی اس سوال کا جواب دیتے ہیں.
سبحان اللہ.
سوال تو قائم نہیں کیا, سوال تو یہ ہماری طرف سے قائم کیا گیا ہے, لیکن جو آپ نے مواد بیان فرمایا ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ میرا کوئی پالنے والا ہے, میرا کوئی رب ہے, معبود برحق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اور چاروں طرف اس کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, میرے ارد گرد اوپر نیچے روئے روئے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو جو رب مجھے اتنی نعمتیں عطا کر رہا ہے تو میں اس کی اطاعت نہ کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
صحیح, یہ خیال اپنے دل میں جمع,
اس کے بغیر چارہ ہی نہیں مجھے. پھر یہ خیال لے کر آئے کہ جا بجا نقصان دینے والی چیزیں ہیں, مطلب ہم جب روڈ پر چل رہے ہوتے ہیں بارہا ہمارے آگے پیچھے ایکسیڈنٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں, لوگ خون میں نہائے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, مشکلات دنیا کے جو ہیں ہم ان پر نظر کریں, کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں, کسی کے پاس علاج کے لیے سہولت نہیں ہے, کسی کے پاس یہ مشکل, کسی کے پاس یہ مشکل, پھر جو وہ ہیں جانور کو لے لیں, اگر کوئی جانور پر بیٹھتا ہے تو یہی جانور اسے کچل بھی سکتا ہے,
ایسا ہوتا بھی ہے.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اسے محفوظ رکھے ہوئے ہے.
سبحان اللہ.
تو اس پر یہ شکر ادا کرے,
نعمتیں بھی عطا فرمائی, اس کو مصیبتوں
سے بھی نجات عطا کر رہا ہے. تو جب بندہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور پھر دنیا کی جو فانی حیثیت ہے اس پر غور کرتا ہے تو پھر اس کا ذہن بنتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف طاری ہوتا ہے, اور پھر انسان جو ہے وہ غور و فکر پر مجبور ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
مطلب ایک اس کے ذہن میں ایک غور و فکر کا راستہ آتا ہے اور ایک بیداری کی لہر پیدا ہوتی ہے.
ٹھیک,
یہ ایک جو ہے وہ چیز ہے جو اس کی موٹیویشن کا باعث بنتی ہے,
اطاعت کی طرف مائل ہونے کی جو وجہ بنتی ہے. اب اطاعت کا ذہن بن گیا, بیدار ہو گیا, احساس پیدا ہو گیا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے, تو اب اس کی کیا منزل ہونی چاہیے, وہ آگے کہاں بڑھے گا؟
دیکھیے, اس کی جو منزل ہونی چاہیے, اب ہم آ رہے ہیں کتاب کی طرف.
جی جی,
پہلے چیپٹر کی طرف آ رہے ہیں.
ٹھیک,
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلا چیپٹر علم کا بیان کیا ہے. تو اب جب ایک بندے کا ذہن بنا کہ اس نے غفلت سے بیدار ہونا ہے, مطلب کتنا نادان آدمی ہے کہ وہ پانچ وقت کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتا. مطلب نماز کے اندر پہلا مرحلہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے. جب بندہ قیام کرتا ہے تو اللہ تبارک بتایا کہ حمد و ثنا بیان کرتا ہے, اس سے پہلے بھی ثنا ہے. جو نماز کی تسبیحات ہیں وہ ایسے کلمات پر مشتمل ہیں جن سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا اظہار کرتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ تو نماز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم بجا لانے کا نام ہے۔ تو بندہ جب بیدار ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کتنا غافل ہوں، جو میرا منعم ہے، جو میرا رب ہے، میرے دل کے اندر کتنی کوتاہی ہے، میں نماز تک نہیں پڑھ سکتا۔ تو اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ علم کا مرحلہ ہے۔
صحیح،
علم یقین کا فائدہ دیتا ہے،
علم یقین کا فائدہ دیتا ہے۔
یعنی جب یہ تمام تصورات سے نکل کر آ گیا تو اب تصدیق کی طرف آئے گا،
ٹھیک ہے،
اور اس کے دل میں ایک یقینی کیفیت پیدا ہوگی۔ جب یقینی کیفیت پیدا ہوگی تو پھر یہ عبادت کی طرف گامزن ہوگا، لیکن عبادت موقوف ہے علم پر۔
ٹھیک ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ مصنفین کی تصنیفات، معلمین کی تعلیمات، وائزین کے واعظ، مفکرین کی نظر و فکر، جو کچھ باتیں کہی گئیں، جو کچھ کتابیں لکھی گئیں، یعنی دینی کتابیں،
صحیح،
دینی مفکرین نے جو کچھ کہا، ان تمام کا حاصل عبادت ہے۔
ٹھیک،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، جو اسلامی تعلیمات ان پر عمل کرنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، جو واجبات ہیں وہ بجا لانے ہیں، نہیں علم منکر ہے، جو منع کردہ کام ہے ان سے بچنا ہے۔ تو عبادت کا جو حصول ہے وہ سب سے اہم ہے۔
صحیح،
اور پوری کی پوری عبادت موقوف ہے علم پر۔ عبادت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا کہ انزال کتب،
کتابوں کا نازل ہونا،
جو کتابیں نازل
انبیاء کرام پر،
باسط انبیاء، ساتوں آسمانوں کی پیدائش، تخلیق انسانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد بیان کیا وہ یہی بیان کیا کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے،
صحیح،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔
ٹھیک،
قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے،
اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما۔
اللہ وہ ہے جس نے ساتوں آسمان بنائے، انہی کے برابر زمینیں، اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے، جان لو کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز کو محیط۔ تو اب یہاں تخلیق کائنات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا بیان ہوا، لتعلموا، تاکہ تم جان سکو، اللہ کی معرفت حاصل کر سکو۔
اللہ
تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بطور نشانی کے پیدا فرمائی، اب انسان کے ذمے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اس ان علامات میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں کمال سمجھنے کے لیے ان میں غور و فکر کریں گے۔
ماشاءاللہ،
ایک اور آیت میں ارشاد ہوا،
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
جنات اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو جب مقصود عبادت ہے تو عبادت کیسے ہو سکتی ہے علم کے بغیر؟ جس بھی اسلامی تعلیمات کا نام لیں گے، مثال کے طور پر اخلاق حسنہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام تمام کی شرائط ہیں، کچھ تعریفیں ہیں، کچھ کیفیات ہیں،
مخصوص طریقے بیان کیے،
مخصوص طریقے ہیں، تو یہ تمام کے تمام علم پر موقوف ہیں۔ تو اب اس وقت تک عبادت حاصل نہیں کر سکتا بندہ جب تک معتد بھی علم حاصل نہ کر لے،
ٹھیک ہے،
یعنی ضروری علم حاصل نہ کر لے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علم حاصل کرنے اور اہل علم کی فضیلت قرآن و حدیث میں بطور خاص بیان کی گئی. ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنا رجل من امتی، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری اپنے ادنا امتی پر.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ جو ایک وجہ فرق بیان کی گئی، اس لیے بیان کی گئی کہ جو علم والا ہے وہ معرفت والا ہے،
ماشاءاللہ،
وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سمجھنے والا ہے. تو پھر یہ نہیں ہے کہ علم اگر ہے تو عبادت کی نفی ہو جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، علم کی مثال ایک درخت کی طرح ہے. درخت تناور درخت، گویا کہ علم بحیثیت درخت کے ہے. اور اگر درخت تو ہو اس میں پھل ہی نہ لگے تو وہ درخت کس کام کا، مطلب لوگ کس لیے اسے اگائیں گے. تو عبادت کی مثال اس درخت میں لگنے والے پھلوں کی طرح ہے.
صحیح.
اور علم اور عبادت کے تعلق اور ان کے ربط کو بیان کرتے ہوئے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ علم اس طرح حاصل کرو، لا یدرو، کہ علم ایسے حاصل کرو کہ وہ علم نقصان نہ پہنچائے عبادت کو.
صحیح.
اور عبادت اس طرح حاصل کرو کہ وہ عبادت نقصان نہ پہنچائے علم کو.
سبحان اللہ.
اب یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا،
انشاءاللہ.
ایک تو کہ صرف علم پڑھنا ہے، بس طلبہ علم ہے، ان کے ذہن میں بھی باتیں آ جاتی ہیں، نہیں جی صرف علم پڑھنا ہے. خیر فرائض پر تو عمل کرتے ہوں گے، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو عبادت میں داخل ہیں، اگرچہ کوئی فرض نہیں ہے.
صحیح.
لیکن پھر بھی انہیں جاری رکھنا، ان کی ایک اہمیت ہے، انہیں جاری رکھنا پڑتا ہے. تو اب بات کیا ہے کہ علم کے راستے میں بھی بندہ عبادت سے دور نہیں ہونا چاہیے.
صحیح.
اور عبادت تو علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی.
ٹھیک ہے.
اب آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے صوفی، کتنے جو ہے وہ ایسے لوگ جو آستانے کھل کر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس علم نام کی چیز نہیں ہوتی،
پتہ ہی نہیں ہوتا.
اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے.
صحیح.
دین کے نام پہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں لیکن وہ ناقص ہیں.
ٹھیک ہے.
ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے.
صحیح.
وجہ کیا ہے کہ وہاں علم کی کمی ہے.
ٹھیک ہے.
تو یہ ایک علم جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، العلم امام العمل، علم عمل کا امام ہے، پیشوا ہے. والعمل تابعہ، اور عمل علم کے تابع ہے. اب اس قاعدے اور کلیہ سے بڑھ کر تو واضح چیز کوئی نہیں ہو سکتی.
حضور آپ نے جو بھی ارشادات فرمائے اس سے علم کی فضیلت بھی حاصل ہوئی، علم کا عبادت سے تعلق بھی سمجھ آیا، لیکن یہ ارشاد فرمائی کہ علم کا عبادت سے پہلے حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو وجوہات بیان کی ہیں.
ٹھیک ہے.
پہلی وجہ یہ بیان کی کہ شریعت کی ضروری تعلیمات علم پر موقوف ہیں.
صحیح.
اب ضروری تعلیمات کے کیے تین حصے، ایک علم العقائد،
ٹھیک ہے،
علم توحید بھی اسے کہا جاتا ہے.
صحیح.
دوسرا علم عبادات، اور تیسرا علم سر یا علم بابت قلبی امور.
علم سر پوشیدہ،
جو انسان کی پوشیدہ کیفیات ہیں، باطنی کیفیات ہیں، ان سے متعلق ضروری علم. اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم عبادات میں علم توحید ہے.
صحیح.
یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے متعلق کیا اعتقاد رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کن صفات کا حامل ہے اور کن صفات سے مبرہ ہے.
ٹھیک ہے.
تو جب تک ان باتوں کا علم نہیں ہوگا تو انسان تو کفر میں پڑ سکتا ہے. اب جو یہ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے تو صرف علم توحید کا تذکرہ کیا، لیکن جتنے جو بھی ضروری علم عقائد ہیں سب اس میں شامل ہیں.
ٹھیک ہے.
اہمیت کے اعتبار سے،
رسالت کے حوالے سے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا اعتقادات رکھنے ہیں، جو ضروریات دین ہیں ان سے متعلق کیا اعتقادات رکھنے ہیں. اچھا ہوتا یہ کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بڑا آسان معاملہ ہے، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا اب جو ہے وہ اسلام سے نکل ہی نہیں سکتا کوئی.
میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، رسول کو بھی مانتا ہوں. اتنا اجمالی طور پر
تین بنیادی اسباب بیان کیے علماء نے کہ جو ضروریات دین ہیں، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق
ضروری عقائد آ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ضروری عقائد آ گئے، اور اس کے علاوہ جو ضروریات دین ہیں جیسے قیامت کے دن پر یقین رکھنا، اسی طریقے سے انجام پر یقین رکھنا، کتابوں پر یقین رکھنا، ملائکہ پر یقین رکھنا، یہ ضروریات دین میں ہے.
ٹھیک ہے.
تو جو بھی ضروریات دین ہیں اگر کوئی ان کا انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج.
استغفر اللہ.
کوئی ان کا استخفاف کرے،
استخفاف
ہلکا جانے،
ٹھیک ہے، اہمیت نہ دے، یہ کہہ سکتے ہیں
ہلکا جاننا اس کی اپنی کیفیت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
جیسے عام طور پر جو لوگ لطیفے بناتے ہیں،
استغفر اللہ،
اور قیامت کے دن کا مذاق اس میں شامل ہوتا ہے، تو یہ ہلکا جاننا پایا جاتا ہے. یا پھر استخفاف ہو، توہین ہو، تو انکار، توہین اور ہلکا جاننا،
ٹھیک ہے،
یعنی استخفاف تو بیان کر دیا، یا پھر استہزاء ہو، توہین ہو،
ٹھیک ہے،
یعنی تین چیزیں ہوئیں، نمبر ایک انکار، نمبر دو استخفاف، اور نمبر تین استہزاء یا توہین،
ٹھیک ہے،
یہ دار اسلام سے خارج کر دیتی ہیں.
استغفر اللہ.
اب جس بات کا وہ مذاق اڑا رہا ہے اس کا تعلق ضروریات دین سے تو نہیں، جس کو اس کا نہیں پتا تو اس کا غلطی میں پڑھنے کا اندیشہ زیادہ ہوگا.
زیادہ ہو.
تو جب اتنی اہم معلومات علم پر موقوف ہے، مسلمان رہنے اور نہ رہنے کا معاملہ علم پر موقوف ہے، تو پھر علم کی اہمیت کیوں نہ بڑھے؟ اور یہی وجہ ہے کہ فقہ کی ساری کتابوں کے اندر، یہاں تک کہ خود امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر بھی علم عقائد سے متعلق ایک باب قائم کیا ہے. شروع میں یہ چیپٹر بیان کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جناب کس کس طریقے سے جو ہے وہ بندہ کلمات کفر کہہ دیتا ہے. اور دور جدید کے اندر قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایک بہت ہی شاندار تالیف ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. تو اس کے اندر جو اسلام کے بنیادی ضروری اعتقادات ہیں ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے.
صحیح.
یعنی ان کے متعلق ضروری جو سوالات قائم ہوتے ہیں ذہنوں میں اس کے جوابات دیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کتنے ایسے صحافی آپ کو ملیں گے، دانشور ملیں گے، جعلی صوفی ملیں گے، جعلی پیر خانے کھولنے والے ملیں گے، کہ جو شریعت کی جو تعلیمات ہیں ان کے کلام میں، ان کے قلم میں، ان کے تحریر میں اس کے خلاف وہ ساری چیزیں ملیں گی.
ٹھیک ہے.
وجہ کیا ہے؟ دین کی بنیادی تعلیمات کا نہ ہونا.
صحیح.
اور کہانیوں میں، ناولوں میں، ڈائجسٹوں میں ایسے ایسے جملے ملیں گے جو کفر پر مبنی ہوتے ہیں. تو جب علم نہیں ہوتا تو پھر انسان کب گہرائی میں گرا اور کب نہیں، اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا.
صحیح.
تو ایک تو یہ کہ دین کی جو تعلیمات ہیں اس کے تین حصے ہیں، اور ایک حصہ علم العقائد ہے، وہ علم پر موقوف ہے. دوسری وجہ یہ کہ دوسرا حصہ ہے دین کی تعلیمات کا، وہ ہے عبادات.
ٹھیک ہے.
اب جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج جو ہے وہ ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، اب ان سے متعلق جو بھی امور ہیں وہ علم پر موقوف ہیں. ان میں کیا شرائط ہیں، کیا واجبات ہیں، ادائیگی کی کیا تقاضے ہیں، علم کے ذریعے ہی بندہ کامل عبادت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے.
اب تیسری جو چیز ہے وہ ہے باطنی محسوسات اور جو باطنی اخلاق ہیں اس سے متعلق ضروری علم حاصل کرنا.
باطنی پوشیدہ،
پوشیدہ جو امور ہیں، جیسے توکل.
صحیح.
ایک باطنی کیفیت کا نام.
ٹھیک ہے.
اسی طریقے سے کینہ ایک باطنی کیفیت کا نام ہے.
ٹھیک
ہے. اب توکل ایک مثبت چیز ہے، کینہ ایک منفی چیز ہے.
ٹھیک ہے.
اب دونوں ہی کی معلومات ہونا ضروری ہے تاکہ جس چیز کو اپنانا ہے معلومات ہوگی تو اپنائے گا، اور جس چیز سے بچنا ہے اس کا ڈر خوف، اس کے بارے میں ادراک ہوگا، اس کی تاریخ پتہ ہوگی جو بھی بندہ بچے گا. اب یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قدر تفصیلی کلام کیا.
ٹھیک ہے.
اور تفصیلی کلام کرنے کی وجہ یہ بنی کہ آپ نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو میری کتابوں پر جو انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جناب کیا جو ہے وہ قلبی امور کو لے کر بیٹھ گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا جس طرح نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا، اسی طرح جو اور قلبی امور ہیں ان کے متعلق بھی حکم اللہ تعالی نے دیا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ قرآن کی کچھ تعلیمات کو تو مانیں اور کچھ کو نہ مانیں.
یعنی اس دور میں بھی اعتراض کرنے والے
موجود تھے.
ٹھیک ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو. یعنی ان آیات کا انتخاب کیا ہے جس میں صیغہ امر ہے.
صحیح. اور باطنی امور کے حوالے سے
فتوکلو توکل کرو, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے.
صحیح.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا توکل کرو, اب بندے کو پتا ہی نہ ہو توکل ہوتا کیا ہے.
صحیح.
تو وہ کیسے اس آیت قرآن پر عمل کرے گا. ایک اور آیت مبارک
اور یہ حضور جو صیغہ امر ہے حکم دیا جا رہا ہے تو یہ ایسے ہی واجب ہے جیسے نماز پڑھنا اسی طرح کا.
جہاں اس کا محل ہے وہاں واجب ہوگا.
ٹھیک ہے. جہاں ضروری ہوگا وہ اسی طرح کی ضروری احکام میں شامل. ٹھیک ہے.
ایک اور آیت میں ارشاد ہوا
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
اور اپنے رب کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. حکم ہے صیغہ امر ہے اپنے رب کا شکر کرو. اب شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے.
صحیح.
اعضا کے ذریعے شکر کیسے ہوتا ہے جب تک یہ پتہ نہیں ہوگا اس حکم
پر تقاضے کیا ہیں شکر کے. منہ سے تو بندہ کہہ دیتا ہے اللہ کا شکر ہے لیکن جو اس کی تفصیلات ہیں.
ایک اور آیت مبارکہ
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ
صبر کرو اور تم اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے صبر کر سکتے ہو. وَاصْبِرْ صبر کے تذکرے تو بہت ہے قرآن پاک میں.
ٹھیک ہے.
لیکن صبر کرنے کا حکم یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. اب کہاں صبر کرنا ہے, صبر کے کیا محل ہیں مواقع ہیں, اس کی تفصیل جاننا ضروری ہے. ایک اور آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا
فرمایا گیا تمام سے علیحدہ ہو کر صرف اسی کے لیے ہو جاؤ.
سبحان اللہ.
اس کا ترجمہ یہ ہے اخلص للہ اخلاص
اخلاص
اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے عمل کرو. اس میں اخلاص کا حکم دیا گیا اخلاص کے اپنانے کا حکم دیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ خلاصہ کلام یہ کہ تین طرح کی جو ہے وہ انسان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں سیکھنے کے تعلق سے.
صحیح.
علم العقائد کا سیکھنا, علم عبادت کا سیکھنا اور قلبی امور کا سیکھنا. اور تینوں ہی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا سکتا. اور جب سیکھنے کی بات آئی تو سیکھنے کا معنی کب صادق آئے گا, جب انسان ان کا علم رکھے گا انہیں جانے گا.
صحیح.
اب انہیں کس طرح جانا جا سکتا ہے. دیکھیں جو فقہ کی تعلیمات ہیں عبادات کی جو تعلیمات ہیں فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں, جو عقائد کی تعلیمات ہیں وہ علماء نے جو عقائد سے متعلق کتابیں لکھی ہیں. اچھا عقائد سے متعلق بھی دو طرح کی کتابیں ہوتی ہیں, ایک وہ ہوتی ہیں جو فروعی مسائل پر ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے.
اور ایک وہ ہوتی ہیں جو ضروری مسائل پر ہوتی ہیں جیسے بہار شریعت کا پہلا حصہ یہ ان ضروری مسائل پر مشتمل ہے. اور جو تیسری چیز ہے اس کا جو علم ہے وہ تصوف کی کتابوں میں موجود ہوتا ہے. اور تصوف کی بھی جو کتابیں ہیں وہ ایک طرح کی نہیں ہوتی. کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس میں صرف سلوک کے معاملات بیان کیے جاتے ہیں. تصوف کی وہ کتابیں جس میں رضائل اور محاسن کی تعریفات اور ان کی جو صورتیں ہیں اس پر گفتگو کی گئی,
اچھی اور بری چیزوں کی پہچان
جیسے خود احیاء العلوم ہے.
ماشاء اللہ.
اس طرح بعض اور بزرگوں کی کتابیں ہیں.
یہ منہاج العابدین میں ان میں آئے گی؟
منہاج العابدین میں احاطہ نہیں ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہیں.
ٹھیک.
اچھا اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے خود ایک سوال قائم کیا.
صحیح.
یہ سوال اور اس کا جواب بطور خاص ہم اپنے اگلے سلسلے میں عرض کریں گے
انشاءاللہ
کہ علم عقائد میں سے کتنا جاننا ضروری ہے مسلمان کے لیے. ابھی تک تو ہم نے یہ بات کی نا کہاں سے جانے گا.
جیسے ہم بہار شریعت کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری باتیں
بہت ساری باتیں
کیا وہ ساری باتیں پیش نظر ہونا ضروری ہیں؟
وہ ساری باتیں پیش نظر ہونا ضروری نہیں ہے.
ٹھیک.
ایمان کا تقاضا جس چیز سے پورا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے.
صحیح.
اب کتنا ضروری ہے اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بحث کی
ماشاءاللہ
آگے چل کر. اور اگلے سلسلے میں ہم اس پر گفتگو کریں گے. پھر عبادات کے تعلق سے کتنا ضروری ہے, پھر جو باطنی امور ہیں ان کے تعلق سے کتنا جاننا ضروری ہے, یہ پھر ایک الگ جداگانہ تفصیل ہے. یہ تو تھی پہلی وجہ کہ یہ سب ضروری چیزیں ہیں, یہ سب ضروری چیزیں ہیں تو ان کا علم بھی ضروری ہوا.
ٹھیک ہے.
دوسری وجہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بیان فرمائی یعنی علم کے عبادت پر مقدم ہونے کی، کہ علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے. تو جب علم سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے تو پھر علم کی اہمیت کیوں نہ ہوگی. اور اس بات کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ارشاد ہوتا ہے
انما یخش اللہ من عباده العلماء،
اللہ کا خوف علماء ہی کے دلوں میں ہے.
سبحان اللہ.
یعنی اب یعنی جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا وہ قرآن مجید فرقان حمید کو اس قدر اچھا سمجھے گا. اب قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار تفکر کا حکم دیا گیا ہے، تفکرو. اب بغیر علم کے آدمی کیا تفکر کرے گا؟
صحیح.
جس کے پاس دین کا جتنا زیادہ علم ہوگا وہ جس چیز کو بھی دیکھے گا، مثال کے طور پر یہ انگلیوں کے پورے ہیں، تھم کے جو نشانات ہیں لگائے جاتے ہیں، اور اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ جناب ایک انسان کی انگلیوں کے جو نشانات ہیں دوسرے انسان سے میچ نہیں کر سکتے،
کسی سے بھی نہیں کرتے.
اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائبات میں سے ایک چیز ہے.
اللہ
تبارک و تعالیٰ کے تخلیق پر دال ہے
کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ایک انچ ہے،
ٹھیک ہے،
ایک انچ کے اندر وہ لکیریں قائم فرمائی ہیں، اربوں کھربوں لوگوں کے اندر یہ لکیریں ہیں اور ایک کی دوسرے سے میچ نہیں کرتی.
صحیح.
یہ ایک تفکر ہے.
ماشاء اللہ.
جب علم ہوگا تو یہ احساس پیدا ہوگا کہ میرا رب کس قدر عظیم ہے، اس کی تخلیق کے کیا انداز ہیں، اسی طریقے سے نظام کائنات ہے. جب بندہ دیکھتا ہے کہ ایک نظام چل رہا ہے اور اس نظام کے تحت جو ہے وہ سورج نکلتا ہے، اگر آج مثال کے طور پر سورج 6:15 بجے طلوع ہوا ہے تو اگلے سال جب یہی تاریخ آئے گی تب 6:15 بجے طلوع ہوگا، آگے پیچھے نہیں ہوتا. سیاروں کا نظام ہے. پھر ایک عالم جو ہے عالم حیرت ہے. آپ سنتے ہوں گے کہ جناب انسان مریخ پر جا رہا ہے، جہاں جا رہا ہے، فلاں سیارے کا کچھ جو اندازہ ہوا، کچھ دریافت ہوئی، کچھ یہ ہوا. تو یہ تمام کے تمام چیزیں انسان کی جو عقل ہے اسے یہ درس دیتی ہیں کہ یہ ناقص ہے عقل.
صحیح.
اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اونٹ کے متعلق بیان کیا، جیسے غور فکر کی دعوت دی ہے، اونٹ کے متعلق دعوت دی کہ اس پہ غور کیا جائے،
اونٹ کو دیکھو
کیا تخلیق ہے. اب دیکھیے آپ کہ جہاں جیسا موسم ہوتا ہے اسی کے مطابق وہاں جو ہے وہ چرند و پرند ملتے ہیں.
بالکل ایسے.
اگر ایک بکرا گرم علاقے میں رہتا ہے تو اس کے گھنے بال نہیں ہوتے،
ٹھیک ہے.
ایک بکرا اگر سرد علاقے میں رہتا ہے تو بہت گھنے بالوں والا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے متعلق لاکھوں کروڑوں ایسے چیزیں ہیں، بے انتہا ایسی چیزیں ہیں، جب انسان سوچتا ہے تو پھر اس کی توجہ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو محبت ہے، اس کی جو تخلیق ہے، اس کے متعلق انسان کا اعتقاد اور بھی مضبوط ہوتا ہے. تو یہ ہے علم کی اہمیت. تو ایک عام بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور ایک علم جاننے والا قرآن پڑھ رہا ہے. اب جیسے قرآن مجید فرقان حمید ہے، قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ ایک معجزہ ہے.
الحمدللہ.
اب قرآن کا جو معجزہ ہے اس کے ویسے تو بہت سارے پہلو ہیں، مطلب قرآن مجید فرقان حمید نے خبریں بیان کی، وہ خبریں صادق ہوئیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف علوم بیان کیے اور وہ علوم انسان ان تک پہنچا اور ان کی تصدیق انسان نے کی.
ماشاءاللہ.
قرآن نے پہلے بیان کر دی، یہ قرآن کا معجزہ ہے. لیکن بطور خاص جو قرآن کا اعجاز ہے وہ ہے قرآن کا لفظی حسن.
ماشاءاللہ.
یعنی قرآن کا بلاغت پر مشتمل ہونا، قرآن کا جو ربط ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر بطور وحی نازل ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو پڑھ کر بتایا کہ مجھ پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور اس کلام کو سن کر اس کے معنی کو دیکھ کر، اس کے الفاظ کو دیکھ کر، اس کے ربط کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے
الحمدللہ،
اور اس قرآن کے ذریعے انہوں نے آپ کی تصدیق کی کہ ایسا کلام کسی بندے کا نہیں ہو سکتا، یہ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. تو اب بطور خاص قرآن کے اس حسن کو سمجھنا کہ قرآن کا جو ربط ہے اس میں ہے کیا خصوصیت، قرآن کے جو معنی ہیں ان میں کیا حسن پنہا ہے، قرآن کے اندر بلاغت کا جو اعجاز ہے یہ کس طرح ہے، تو یہ بغیر علم کے نہیں ہو سکتا. تو اب قرآن کا جو ایک نمایاں معجزہ ہے، یعنی قرآن کا تعلق ایک معجزے سے جڑا ہوا ہے، قرآن کا ایک اعجاز ہے، وہ اعجاز اس وقت تک بندے کے فہم میں نہیں آئے گا جب تک وہ علم نہ سیکھے.
صحیح.
اب اس کے لیے انسان کو قدر زیادہ علم حاصل کرنا پڑے گا، یعنی جو جو علوم قرآن فہمی سکھا سکتے ہیں بندے کو سب چیزیں سیکھنی پڑیں گی. تو یہاں سے علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو پھر وہ قرآن فہمی پر بھی قادر ہوتا ہے، احادیث طیبہ کا معنی اور مفہوم بھی سمجھتا ہے، اور پھر علم کی جو برکات ہیں اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ مختصراً ہم نے ان چیزوں سے متعلق جو ہے گفتگو کی ہے کہ جو علم کے شرف پر مبنی ہے، جو یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ علم مقدم ہے اور علم کا ہونا پورے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے.
اور آخر میں ایک سوال، ہم نے پورے سلسلے میں علم کی بھی اہمیت جانی، عبادت کی بھی اہمیت جانی، اس میں دشواریاں کیا آ سکتی ہیں، اور پھر ان دونوں کا تعلق بھی ہم نے سمجھا کہ ان دونوں کا کیا تعلق ہے، پھر علم کا عبادت سے پہلا ہونا ضروری ہے، اور ابتدا میں یہ بھی بتایا کہ عبادت قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ عبادت ضروری کیوں ہے، یعنی قرب الہی اگرچہ عبادت سے حاصل ہوتا ہے لیکن کیا اسی سے حاصل ہوتا ہے؟ کوئی عبادت تر کر دے، جب عبادت تر کرے گا تو علم بھی حاصل نہیں کرے گا، اور ذرائع اپنا لے، تو کیا ایسا ممکن ہے یا یہ کمپلسری ہے، لازمی ہے یہ چیزیں؟
دیکھیں، جب اسلام کا معنی ہے سر تسلیم خم کرنا،
ٹھیک،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جب بندے نے یہ اعتقاد کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا معبود ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بھیجے ہوئے نبی برحق ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ آخری نبی ہیں، تو اب جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنا بھی اس مسلمان کے لیے ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل.
ٹھیک ہے.
کلمہ پڑھ کر اور جو ضروری تقاضے ہیں وہ پورے کر کے ایک بندہ مسلمان تو ہو گیا،
صحیح،
لیکن اب اس کی نجات جو ہے وہ عمل سے ہونی ہے.
ٹھیک ہے.
یہ قرآن مجید فرقان حمید نے اور احادیث طیبہ نے بیان کیا، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خصوصی فضل فرمائے. ایسے بھی تو ہیں کہ ابھی مسلمان ہوئے اور ابھی انتقال ہو گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گئے، اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں بخشے جانے کے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل کمپلسری ہے،
صحیح،
عبادت کمپلسری ہے. شروع میں ہم نے بیان کیا کہ جب قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے،
ٹھیک ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن، کیا وہ پچھلی امتوں کی نافرمانیاں بیان نہیں کرتی یہ کتاب؟
صحیح.
کیا اس کتاب کے اندر پچھلی امتوں پر جو عذاب آیا اس کے تذکرے نہیں ہیں؟ کیا اس کتاب کے اندر وہ احکامات نہیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صادر فرمائے؟ کیا وہ چیزیں نہیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا؟ تو جب اس کتاب کے اندر عوامر ہیں، حکم ہیں، منع کردہ چیزوں کی تفصیل ہے، احادیث طیبہ میں یہ معاملہ ہے، تو پھر بندہ سرکشی پر کیسے آمادہ ہو سکتا ہے؟
صحیح.
عمل کے بغیر اور اطاعت کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے جا بجا جہنم سے ڈرایا ہے اور جنت کی رغبت پیدا کی ہے. تو یہ رغبت کیوں پیدا کی ہے؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں عمل اور نافرمانی ہے. عمل کو بیان کیا گیا اور اس کے مقابلے میں بدلے کو بیان کیا،
ٹھیک ہے،
نافرمانی کو بیان کیا گیا اور اس کے مقابلے میں سزا کو بیان کیا ہے، اس سے تو فرار ممکن ہی نہیں ہے. تو یقینی طور پر بندے کی نجات کے لیے عمل بھی ضروری ہے، عبادت بھی ضروری ہے، اطاعت بھی ضروری ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم خلاصتاً جو پہلا باب تھا عقبۃ العلم، علم کے حصول کی دشواریاں، اس کے متعلق پہلی قسط جو ہم نے کے طور پر جو بیان کیا ہے، یہ بیان کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اب اسی علم کے باب کا دوسرا اور آخری حصہ جو ہے انشاءاللہ العزیز ہمارے ناظرین اگلی قسط میں دیکھ سکیں گے، اور بطور خاص اس میں وہ گفتگو ہوگی کہ عقیدے میں سے کتنا جاننا ضروری ہے اور دیگر چیزوں میں سے کتنا کتنا جاننا ضروری ہے.
علوم کا بیان انشاءاللہ اس سلسلے میں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائی، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ منہاج العابدین الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکی ہے، اس کتاب کو ضرور حاصل کیجئے. اس کو پڑھ کر انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ ہمیں سمجھ بھی آئے گی اور آئندہ بھی سمجھنے کا ہمیں موقع ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں مزید مدنی پھولوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. آمین بجاہ النبی جی الامین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے.